الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اب رمضان شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور آج کا یہ اجتماع اس سال کا انشاءاللہ آخری اجتماع ہوگا. آئندہ منگل کو انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ منگل عرض کیا تھا کہ یہ بیان کا سلسلہ رمضان شریف میں بند رہتا ہے، جس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ بیانات کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو خالص عمل میں کرنے کا مہینہ ہے. اس میں تو دن رات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی تابے داری میں، اس کی فرما برداری میں ڈگنا چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر یاد الہی میں مشغول رکھنا چاہیے. اس لیے بھی اب ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ توجہ دھیان سے ان باتوں کو سنیں جو اس وقت انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. گزشتہ منگل کو تفصیل سے یاد کیا گیا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور یہ خالصتاً اپنی آخرت بنانے کا مہینہ ہے، جس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور تیاری کی کئی قسمیں ہیں، کئی صورتیں ہیں. ایک قسم تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تیاری ہے، رمضان شریف کی تیاری ہے، جس کی تفصیل عرض کر دی گئی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے کام رمضان مبارک سے پہلے ہو سکتے ہیں انہیں پہلے کر لیں. ہر آدمی کو رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہی ہیں، جیسے خریداری کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار کی خریداری ہو، چاہے وہ گھر کے راشن اور کپڑے کی خریداری ہو، کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری ہو، دیگر ضروریات ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ کچھ رمضان سے پہلے بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ رمضان شریف میں ضروری ہیں تو رمضان شریف میں ضروری ہیں اور رمضان شریف میں کر لیں، اور جو رمضان سے پہلے ہو سکتی ہیں کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ ان کاموں کے لیے جتنا وقت رمضان شریف میں لگے گا وہ پہلے لگ جائے، رمضان شریف میں وہ وقت فارغ ہو جائے تلاوت کرنے کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، رجوع اللہ کے لیے، عرض و مناجات کے لیے. اسی میں ایک حصہ یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ جن جن لوگوں سے ملاقات روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر ماہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے جو کافی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی رمضان سے پہلے ہی مل لیں اور ملاقات کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب رمضان شریف کے بعد ہی ملیں گے. ان سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ بھائی اب انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ملاقات کریں، اور یوں رمضان شریف میں ملاقات ہو جائے تو کوئی ملنا منع نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم جس سے ملتے ہیں گھنٹوں بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں ایسے ہی لایانی گفتگو کے اندر گزر جاتے ہیں، اور صرف لایانی نہیں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، تہمتیں لگانے میں، برائیاں کرنے میں، تان و تشنی کرنے میں، چغلی کھانے میں، جھوٹ بولنے میں، بےہدا باتیں کرنے میں، بے شرمی بے حیائی کی باتیں کرنے میں، یہ سب باتیں ہمارے عام طور پر ہمارے گفتگو کے اندر پائی جاتی ہیں جو سراسر گناہ ہیں. تو بھائی رمضان شریف کا مہینہ تو گناہوں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اور رمضان سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں تو ناجائز ہیں اور ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن چونکہ یہ مہینہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے تو ایسی باتوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسی ملاقاتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ ملیں گے نہ برائی زبان پر آئے گی. یہ پورا مہینہ تو گناہوں سے بچنے کی مشق کرنے کا مہینہ ہے، نیک کاموں کرنے کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے، تو ایسی لایانی مجلسوں کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ایسی ملاقات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو ناگزیر ہیں اسے ناگزیر ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ بے شک ملیں اور ملاقات کر لیں. مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت آخرت کے لیے نکلے، رمضان شریف کے لیے نکلے، رمضان شریف کا جو اعمال ہیں ان کو انجام دینے کے لیے نکلے. جتنا جو وقت نکال لے گا انشاءاللہ اتنا ہی اس کا فائدہ ہے. ہمارے دل میں تو نہ رمضان شریف کی ویسی قدر ہے جیسے ہمارے اکابر کے نظر میں تھی، نہ ہم اس کا اس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں جیسے ان کا عمل تھا. اس کے لیے ایک کتاب تھا اکابر کا رمضان، یعنی ہمارے اکابر رمضان شریف کا مہینہ کیسے گزارتے تھے، جن کے ہم نام لے لائیں، اور یہ کتاب مشہور معروف ہے، شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور ہو سکتا ہے فضائل اعمال کے فضائل رمضان کے اندر بھی ہو. اسی کے خلاصے میں نے اپنے دوسرے کتابچے میں جس کا نام ہے رمضان المبارک کے فضائل و برکات، وہ بھی ملتا ہے یہاں دار العلوم میں انشاءاللہ، اس میں پورا ایک باب ہے اکابر کا رمضان، وہ ہمیں ضرور رمضان سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے. اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ ہمارے اکابر رمضان شریف کو کیسے گزارتے تھے اور صبح شام تک ان کا وقت کیسے گزرتا تھا اور کیا کرتے تھے. آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رمضان گزارنے میں اور ان کے رمضان گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, غفلتوں میں گزارتے ہیں, کوتاہیوں میں گزارتے ہیں, لاپرواہیوں میں گزارتے ہیں. بہت کم حصہ ہمارا اس کے اندر عبادت کے لیے ہوتا ہے, زیادہ حصہ جو ہے فضولیات, لغویات اور معاصی اور گناہوں کے اندر ہمارا وہ گزر جاتا ہے. اور وہ کس طرح ایک لمحے ہی قدر کرتے تھے اور قیمتی بناتے تھے, اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے فارغ فرماتے تھے. اکابر کا رمضان جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے, وہ بھی ہماری تیاری کا ایک حصہ ہے. اس سے ہمیں ایک راہ عمل معلوم ہو جائے گی, اپنے بزرگوں اور نقش قدم سامنے آئے گا تاکہ اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو. بالکل ان کی طرح نہ صحیح تو کم بھی نہ ہو. اور یہ بھی میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا کہ ایک قسم رمضان شریف کی تیاری کی دینی اعتبار سے, رمضان شریف کی تیاری کئی قسمیں ہیں, کئی صورتیں ہیں, جن میں سے ایک دو میں نے گزشتہ منگل بیان کر دی تھی, باقی آج انشاءاللہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دینی اعتبار سے ایک تیاری تو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ اس کے ذمے کوئی نماز قضا تو نہیں ہے, اگر ہے تو جتنی بھی قضا نمازیں سب ادا کر لیں, رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائیں. نمبر دو, اپنے روزوں کا جائزہ لے لیں, بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کر لیں. اب بھی ماشاءاللہ 8 دن باقی ہیں, 7 دن تو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو 7 روزے بھی رکھ لیں تو غنیمت ہے, باقی پھر رمضان کے بعد رکھ لیں. لیکن روزے بھی اپنے رکھ کے فارغ ہوئے ہیں, بالخصوص خواتین, کہ عام طور پر خواتین قدرتی عذر کی بنا پر رمضان شریف میں بعض روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. جن خواتین میں خوف خدا ہے, آخرت کی فکر ہے, وہ تو جلدی سے رکھ لیتی ہیں, اور جو غفلت میں رہتی ہیں, لاپرواہ ہی کے پہلو اختیار کرتی ہیں, ان کے اکثر روزے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, 30-30, 40-40 روزے جمع ہو جاتے ہیں, ان کے لاپرواہی کی وجہ سے رکھتی نہیں ہے. ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا رکھیں, اور بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے رکھ کر فارغ ہو جائیں, رہ جائیں تو پھر وہ بھی رمضان کے بعد ان کو رکھیں. ایسے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے اب تک اپنی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور عام طور پر بعض مسلمان مردوں اور عورتوں کا سال رمضان میں مکمل ہوتا ہے تو ان کو رمضان میں ان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے, تو پچھلی زکوٰۃ جو رہ گئی ہے اس کو ایک سال سے زیادہ مؤخر کرنا ناجائز ہے, لہذا ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی پچھلی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ رمضان شریف میں وہ نئی زکوٰۃ جب فرض ہو تو اس کو بھی ادا کر سکیں. اور اگر رمضان سے پہلے کسی کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے لیکن وہ سال تو پورا ہو گیا, زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی, تو وہ بھی اسی حکم میں, انہیں بھی چاہیے کہ رمضان سے پہلے پہلے ادا کر دیں یا پھر رمضان شریف میں ادا کر لیں, جتنی جلدی ہو سکے ادا کر کے سارے ہوں تاکہ پچھلا حساب برابر نیا حساب شروع ہو. اسی طرح سجدہ تلاوت ہے, سجدہ تلاوت میں بھی بعض خواتین و حضرات اور بعض حفاظ بہت کوتاہی کرتے ہیں, 100-200 دن میں ان کے واجب رہتے ہیں, ادا ہی نہیں کرتے, سوچتے کر لیں گے, کب کریں گے بھائی. اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سارے سجدہ تلاوت ادا کر کے فارغ ہو جائیں. ہے یہ قسم کا کفارہ واجب ہو تو ادا کرنے، منت مانی ہو اور منت پوری کرنا واجب ہو اور ابھی تک پوری نہ کی ہو تو پورا کرنا، یہ دینی اعتبار سے ایک تیاری ہے، یہ بھی رمضان شریف سے پہلے کر کے فارغ ہو جانا چاہیے۔ دوسری صورت ہے کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے اپنے بہن بھائیوں، دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتے دار، ملنے جلنے والے اہل معاملہ جن کے ساتھ آدمی کے معاملات رہتے ہیں تو کبھی کبھی ان سے بدسلوکی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو میں بھی ہو جاتی ہے، غصہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے تکلیف تو پہنچتی، اس تکلیف میں یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں، تو بھی کہا سنا بھی معاف کروا لیں، تاکہ بندوں کی حق تلفیاں اور حقوق کی کوتاہیاں رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں کے حاصل ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور رمضان شریف کا جب پہلا ہی جھونکا آئے تو ہماری کشتی پار لگ جائے اور ہم دو رخ سے بری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پا جائیں، اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور رمضان شریف میں بھی اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، زندگی بھر اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ جب کبھی جس کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے تو بھائی اپنا قصور ہو یا نہ ہو معافی مانگ لینی چاہیے، قصور نہ ہو تب بھی، قصور ہو جب بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ میاں بیوی میں بھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے اس میں بھی یہی ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے اس میں بھی یہی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اچھا بھائی آپ کی غلطی نہیں میری غلطی ہے مگر میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، فمن عفا واصلح فاجره على المسلم ولمن غفر وصبر فإن ذلك لمن عزم الأمور، جو صبر کر لے معاف کر دیں تو بھائی اس طرح یہ بڑے بھاری کاموں میں سے، اس لیے غلطی نہ ہو تب بھی اپنی غلطی مان لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آخرت کی پکڑ کے حساب سے یہ تو بہت ہلکا پھلکا بہت ہی آسان سامنا، یہ بھی تیاری کے اندر داخل ہے، اسے بھی کر لینا چاہیے۔ اور ایک تیاری یہ ہے کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ کوئی سے بھی کام ہو وقتی طور پر تو یہ ایک دم کر لیتا ہے، لیکن جیسے ایک دم کرتا پھر ویسے ایک دم چھوڑ بھی دیتا ہے، انسانی کچھ عادت فطرت ہے، نکل ذرا سا جوش آیا پھر تو تہجد بھی ہو رہی ہے، اشراق بھی ہو رہی ہے، چاش بھی ہو رہی ہے، وابینی پڑھی جا رہی ہیں، تکبیر اولا بھی ہو رہی ہے، جماعت با جماعت بھی ہو رہی ہے، معلوم وہاں بھائی تو بس نہ گھر کا نہ در کا، بس مسجد کا ہی ہو گیا بھائی، اور جہاں جوش اترا وہاں معلوم ہوا کہ بھائی بالکل ہی مسجد سے غائب ہے، ڈھونڈ رہے ہیں اسے، پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں اسپتال گیا ہوا، کہاں گیا ہوا، روزانہ مسجد میں حاضر باشتا آج کہاں دے رہی ہے، جوش ختم سب کچھ ختم، جوش آیا تو سب کچھ پورا، یہ انسان کی کچھ عادت ہے۔ مداومت اور استقامت جو کہ دین کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور مطلوب ہے، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے مسلسل مشق کرنے کی اور اعمال کی پابندی کرنے کی، ایک کام کو بار بار کرتا رہے، طبیعت چاہے نہ چاہے، جوش ہو یا نہ ہو، ہوش ہو یا نہ ہو، وہ عمل کرتا رہے، تو اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ استقامت کے معنی جمنے کے ہیں، تو جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان کو کرنے پر آدمی مداومت کرے، پابندی کرے، جم جائے، حتی الامکان ناغہ نہیں کرے، یہ اس کے لیے مشق کرنے کی ضرورت ہے، بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار کرنے سے انسان کی طبیعت اس کام کو کرنے کے عادی ہو جاتی ہے، بار بار کرنے سے عادت پڑتی ہے اور عادت سے استقامت آتی ہے۔ تو بھائی رمضان شریف تو اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں قبولیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پورا مہینہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے برکتوں، رحمتوں، راحتوں اور مغفرتوں کی بارش فرماتے ہیں اس ہم کو ہر خطرے سے اللہ تعالیٰ فیض یاب فرما، کسی پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہ کر، تو اس کے لیے بھی نیک اعمال کی ابھی سے پابند ہونا پڑے گا. مثلا مردوں کو چاہیے کہ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنا شروع کر دیں، خواتین کو سارے کام چھوڑ کر اول وقت میں اپنے اپنے گھروں میں پانچوں نمازیں ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے. روزانہ بلا نا کا تلاوت شروع کر دیں، مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھنا شروع کر دیں، صبح شام کی تسبیحات بس بلا ناغا پابندی سے شروع کر دیں، صبح شام کی مشہور اور معروف دعائیں، وہ صورتیں جن کی بڑے فضائل ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ دخان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ صبح شام کی ہیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل، اسی طرح صبح شام کی مخصوص دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے بڑے فضائل بھی ہیں اور بڑے فوائد بھی ہیں. وہ تو ویسے ساری زندگی ہمیشہ ان کا پابند رہنا چاہیے، لیکن رمضان شریف میں ہمیں پابند ہونے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا چاہیے. اس کے لیے ایک کتاب چاہے عمل مختصر ثواب زیادہ، اس کا نام ہے عمل مختصر ثواب زیادہ، جس میں صبح شام کی مسنون دعائیں اور مسنون کلمات ہیں جن کے پڑھنے کا بہت ہی فائدہ اور ثواب ہے. آج کل لوگوں کے اندر جادو آتے نظر کا بڑا پرچا ہے، بس سمجھو 100 میں سے 99% نہ جادو نہ آصف، لیکن لوگوں نے اپنی ذہن کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہیں، اور ایسا کسی کے پاس بھی علاج نہیں. 1% برحق ہے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن 99% جہاں کے نہیں ہیں وہاں لوگوں نے چڑھا رکھے ہیں اپنے اوپر، جنات چڑھا رکھے ہیں، آصف چڑھا رکھا ہے، جادو چڑھا رکھا ہے، یہ مصنوعی سحر و آصف بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کو تو اپنے ذہن سے نکالنا ہی اس کا علاج ہے. بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، رزق کی تنگی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، صرف جادو اور آصف ہی اس کا سبب نہیں ہے. اس کو تو بھرا ذہن سے نکالو، ورنہ تو یہ تو اپنا پالا ہوا جادو اور آصف ہے جس کا علاج اپنے پاس تو ہے، کسی عامل کے پاس نہیں. اور جہاں حقیقت ہو تو اللہ اس کے رسول نے ایسی صورتیں، ایسی آیتیں، ایسے کلمات ارشاد فرما دیے کہ اگر کوئی آدمی ان کی پابندی کرے تو مجالے جو جادو آصف اس کے قریب سے بھی گزرے، تو اگر ہو بھی جائے تو باقی رہے. امن مختصر زیادہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور کلمات اور اعمال ہیں، صورتیں ہیں، جن کے پڑھنے سے یہ سارے فوائد ہوتے ہیں اور اجر و ثواب الگ. ابھی سے اس کی پابندی شروع کریں، تمام نوافل کی روزانہ پابندی کریں. اب پابندی کریں گے تو رمضان شریف میں ہم مزید بڑھا کر پڑھ سکیں گے. روزانہ 2 نفل اشراق کی پڑھ لیں، 2 نفل چاش کی پڑھ لیں، ظہر میں سنن زوال پڑھ لیں، جو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ کہ 4 رکعت پڑھیں، مغرب کے بعد 6 رکعت ابوابین پڑھ لیں، فرصت کم ہو تو 2 رکعت 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ اللیل عشاء کے بعد پڑھ لیں، وتروں سے پہلے کم سے کم 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، وتر کے بعد بھی پڑھ لیں، وتر کے بعد کی نفلیں پڑھ لیں، تہجد کے لیے بھی اٹھنے کی کوشش کریں. اس طرح سے جو بھی نوافل ہیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحج، صلاۃ الشکر ادا کرتے رہیں، تو نوافل کا. لیکن جن کے ذمے نماز قضا ہوں وہ قضا زیادہ پڑھیں، وہ نوافل یا تو بالکل نہ پڑھیں یا انتہائی کم سے کم پڑھیں. لیکن ابھی سے ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے، اپنا معمول بنائیں گے، تو رمضان شریف میں بھی ہم ان کو مزید پڑھ سکیں گے. کیونکہ میں جو اس وقت بتلا رہا ہوں یہ ادنا درجہ بتلا رہا ہوں، تو ان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، درمیانہ درجہ بھی ہے. جیسے عشاء کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، بہتر یہ کہ 4 رکعتیں پڑھے آدمی، چاشی کم سے کم دو رکعتیں ہیں، درمیانہ درجہ آٹھ رکعتیں ہیں، اور چار رکعت بھی درمیانہ درجے میں شامل ہیں، اور بارہ رکعتیں بھی ثابت ہیں. تو اب اگر ادنا درجے پہ ہم مداومت کریں گے تو رمضان میں درمیانہ یا اعلیٰ درجے تک ہم بآسانی پہنچ سکیں گے، ورنہ ایک دن تو رمضان شریف میں سب کچھ پڑھ لیں گے، دوسرے دن معلوم تلاش کریں گے بھائی کامیابی جی، کل تو اشراق بھی تھی، چاٹ بھی تھی، ابواب بھی تھی، تحجد بھی تھی، ساری چیزیں تھیں، آج تو جماعت ہی غائب ہے. کیوں؟ ایک دن کا جوش ختم، جوش ختم، سب کچھ ختم. تو ابھی سے پابندی کریں گے تو یہ پابندی ان شاء اللہ تعالی جوش اور غیر جوش سے بے نیاز کر دے گی ان شاء اللہ. عادت ایسی چیز ہے کہ جوش ہو یا نہ ہو آدمی آسانی سے کرتا رہتا ہے، اور نیک کام کی عادت بھی نیک ہے بھائی. ابھی سے نوافل کے اہتمام شروع کریں، صلہ رحمی، خوش اخلاقی، اور سب سے بڑھ کر جو رمضان شریف کی تیاری کے لیے ضروری ہے، جس کی ابھی سے جس کے اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش. کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ تو متقی بنانے والا مہینہ ہے. رمضان شریف کے جتنے اعمال ہیں اگر ان کو ٹھیک ٹھیک آدمی انجام دے، صحیح صحیح معنی میں روزے رکھے، صحیح معنی میں تراویح پڑھے، باقی اعمال کی پابندی کرے، تو اس سے آدمی متقی بنتا ہے. اللہ پاک نے یہی غرض و غایت بیان فرمائی ہے روزوں کے فرض ہونے کی، لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے. اب یہ سے کوشش کریں گے تبھی تو پھر رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ بآسانی توفیق ہوگی. پہلے سے نہیں اگر بچیں گے تو پھر رمضان شریف میں بھی بچنا مشکل ہوگا. وہی بات ہے کہ ایک آدھ دن تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی گناہوں سے دور رہے، پھر آہستہ 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 ہمارا تقویٰ جو ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ نظریں بھٹکنے لگیں گی، زبان بھٹکنے لگے گی، کان بھٹکنے لگیں گے، اور پھر دوبارہ وہی گناہ جو پہلے سے خوب ہو رہے تھے اللہ بچے اللہ بچے رمضان شریف میں بھی شروع ہو جائیں گے. تو پھر بھائی تو اپنا نقصان ہی نقصان، اور اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. اس لیے کہ مقصود اصلی تو گناہوں سے بچنا تھا، اب روزے رکھ کر کے بھی، تراویح پڑھ کر کے بھی، رمضان شریف کا سہانا مہینہ نصیب ہو کر کے بھی اگر اسی طرح ہمارے گناہ جاری رہے جو رمضان شریف سے پہلے تھے، تو بھائی ہم نے تو پھر اپنے مبارک مہینے کو ضائع کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا، اور نصیب برباد کر دیا، بلکہ حضور کی بد دعا لگنے کا خطرہ ہو گیا. اور اصلی اور حقیقی معلوم ہوئے جو رمضان شریف کے اندر معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی مغفرت. حضور کی جو بد دعا ہے وہ میں اسے خلاصہ بتا دوں آپ، کیونکہ بہرحال بد دعا سے بچنے کی ضرورت ہے. اسے خلاصہ یہ کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آپ نے ممبر پر قدم رکھا، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہی، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہی، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہی، تین آمین آپ نے کہی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے تین آمین سنی ہیں جو اس سے پہلے نہیں سنی، اور ہم نے صرف آمین سنی ہے لیکن کس چیز پر آپ نے یہ آمین فرمائی ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، آپ فرما دیجیے کس بات پر آپ نے آمین فرمائی ہے. تب آپ نے ان تین آمین کہنے کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ ایک تو میں نے آمین اس پر کہی کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا لے کر کے آئے کہ جس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ ملے اور وہ گناہوں سے بچ کر روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے وہ برباد ہو جائے. میں نے بھی آمین کہہ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمین کہنے کے لیے میرے پاس بھیجی تھی وہ دعا. پر ایک آمین پر آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ جس شخص کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے اور پھر اولاد ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت کر کے، ان کا دل خوش کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے وہ محروم ہے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اور ایک آمین پر یہ اپنے وضاحت فرمائی کہ میرے سامنے، اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. یہ ہیں تین آمین جو تین بددعاؤں پر آپ نے کہی ہیں. ابھی بددعائیں بھیجنے والے اللہ پاک ہیں، لانے والے جبرائیل امین ہیں، آمین کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حالانکہ اللہ پاک بھی رحمان و رحیم ہے اور حضور بھی رحمت للعالمین ہے، جبرائیل امین بھی سراسر ہمارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، لیکن یہ جو ہم نے ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے حق میں خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، بھائی خواہ ہیں، وہ جب یہ بد دعا بھیج رہے ہیں اور حضور بھی اس پر آمین کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر پکی دعا پھر کیا ہوگی؟ اسی تینوں باتوں کا زندگی پر خیال رکھنا چاہیے. جب اور جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بولا جائے یا پڑھا جائے یا سنا جائے، اور چاہے وہ تقریر میں ہو، چاہے وہ درس میں ہو، چاہے وہ وعظ کے اندر ہو، چاہے وہ نعت کے اندر ہو، چاہے وہ نظم کے اندر ہو، اسی مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. اسی مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ اگر آپ کا اس میں گرامی لیا یا سنا یا پڑھا جائے تو پھر مستحب ہے. ساری زندگی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب بھی حضور کا نام پڑھیں یا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس سے زیادہ بھی، بلکہ ہر مرتبہ پڑھنے کی عادت ہی ڈال لیں. اس میں کیا ہمارا ہی فائدہ ہے اس کے اندر؟ کیونکہ درود شریف تو ایسی مقبول عبادت ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ بس بیان سے باہر ہے. پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. ایسی آج کل کا زمانہ ہمارا دین سے دوری کا زمانہ ہے، امت مسلمہ زوال پذیر ہے، جیسے اور فرائض واجبات میں زبردست غفلت کوتاہی پائی جاتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ان کا ادب نہیں ہے، انہیں کوئی احترام نہیں ہے، انہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو راضی رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی دلجوئی کرنے والا نہیں ہے. اولاد ماں باپ سے بیزار ہے علیحدہ، اور ایسی اولاد محروم اولاد ہے. ماں باپ کا تو اللہ پاک نے بہت اونچا مرتبہ رکھا ہے، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا درجہ بیان فرمایا ہے، تو ماں باپ کا بہت اونچا درجہ ہے. اتنا اونچا درجہ ہے کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو صرف محبت سے ایک مرتبہ دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے صرف دیکھنے پر. اگر صبح شام سے 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب ہوئی ہے. 100 حج تو زندگی میں کر بھی نہیں سکتا آدمی، لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے یہ ثواب آدمی ہر روز حاصل کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ جو ہے آدمی کے لیے جنت یا جہنم ہے، جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. انہیں خدمت کر کے، ان کی دلجوئی کر کے آدمی ان کی دعائیں لے لے تو ماں باپ دونوں کے دونوں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں. تو ماں باپ کی دلجوئی کرنے والے آج کل بہت کم ہیں، علماء طلبہ کے اندر بھی بہت کم ہیں. عوام الناس کو تو کہیں نہیں، کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. آج کل تو گھر گھر ماں باپ کی نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ستانے والے، ان کو ایذائیں دینے والے، ان کو جواب دینے والے، ان کو پریشان کرنے والے، ان کی حق تلفیاں کرنے والے، ان کو ستانے والے گھر گھر میں بھرے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آج کل اولاد جو ہے وہ تباہ و برباد ہے الا ماشاء اللہ. اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو ستانے والے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہیں. اور ایسے اولاد ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے ان کو ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے اور ان کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کر رہی ہے، کیونکہ جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. فرما برداروں کے لیے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور نافرمانوں کے لیے وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. تو ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے. نہ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو ستائے، نہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی اولاد سے ظلم کرے. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں حیات المسلمین. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، سب کے حقوق ادا کرو اور جنت کی طرح آرام اور راحت سے رہو. اور سنی سنائے باتوں پر کبھی عمل مت کرو. ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سنی سنائے باتوں پر آدمی عمل کرتا ہے. بہرحال بھائی یہ بھی بد دعا میں داخل ہے کہ جس طرح کے ماں باپ ہوں اور بڑھاپے کے، بڑھاپے کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی میں ملے تو خوب ان کو مارو دھاڑو، نہیں، وہ اصل میں جوانی میں تو اولاد کو دب کے رہنا ہی پڑتا ہے. سنا تو ابا جی کا ایک گھونسا کافی ہے، وہ کان پکڑے کے باہر کھڑا کر دیں تو اسی دن رات کے تارے نظر آ جائیں. بڑھاپے میں وہ بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، اور بعض مرتبہ اولاد کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں وہ. تو اس وجہ سے اولاد جو ہوتی ہے پھر بڑھاپے میں اگر نافرمان ہے تو پھر وہ بڑی ان کو اذیتیں دیتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے بیچارے. وہ تو شفقتوں کے محتاج ہیں، وہ تو خدمتوں کے محتاج ہیں، وہ تو دلجوئی کے محتاج ہیں. اس وقت امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ آیا یہ ماں باپ کی قدر کرتا ہے یا پھر ناقدری کرتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں آپ کو، ابھی بھی یاد آئے، وہ ایک بنیا کا قصہ ہے. ایک بنیا تھا، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا اور بیٹا جوان ہو گیا، اس وقت کا یہ واقعہ ہے. تو بڑھاپے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، سارے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، بصارت بھی کمزور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہر چیز ہی کمزور ہی، اور آدمی اچھا خاصا بچہ سا ہو جاتا ہے. اور بچوں کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ایک بات کو دس دفعہ پوچھتے ہیں. تو بڑے میاں کی بعض دفعہ ایسی عادت ہو جاتی ہے. تو وہ لالا جی جو تھے وہ جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو ایک دن اس کا بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیوار پر ایک کوا آ کے بیٹھ گیا. تو لالا جی نے پوچھا، بیٹا یہ کیا؟ اس نے کوا ہے. پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا بیٹھا؟ کہہ تو دیا کوا ہے. ہم جو انداز بدلنا شروع ہو گیا جب، پھر اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ابھی تو بتایا تھا کوا ہے. 10-15 مرتبہ اس نے پوچھ لیا، آخری مرتبہ تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ جیسے کہ ابھی لالا جی کو اٹھا کے پھینک دے گا کہ عقل خراب ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے. 10 دفعہ تو بتا دیا کہ کبا بیٹھا ہے، پھر پوچھا جا رہا ہے. جب بیٹا آپے سے باہر ہو گیا تو بنیا تو لکھنے پڑھنے کا مشہور ہی، اس نے اپنی دراز میں سے بھائی کھاتا کھولا. ان کی بھائی مشہور ہے، وہ لال رنگ کی لپٹی بھی ہوتی، اس میں پائی پائی کا حساب لکھا ہوا ہوتا ان کے. تو اس نے یعنی لالا جی نے اپنی بھائی نکالی، اور بھائی میں نکال کر کے اس بچے کا جو اس وقت غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، اس کی پیدائش کے بعد کا 3rd یا 4th سال جب اس کی عمر ہوئی تو نکالا اس نے، وہ زمانہ نکالا اس کا. وہاں لکھا ہوا تھا کہ میرے اس بیٹے نے 100 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، تو میں نے 100 مرتبہ پیار سے کہا بیٹا کوا ہے. اس نے اپنی بھائی اس کو بچا دیکھ لے بھائی، میں نے تو نے 100 دفعہ پوچھا تو ہر مرتبہ میں نے پیار سے کہا بیٹا کوا ہے، اور تم نے 10ویں مرتبہ میں میرے تماشا مار دیا. یعنی ایسے الفاظ بولے گے جیسے اب تماشا مار، کہ پاگل ہو گیا، اتنی مرتبہ تو بتا دیا. تو بڑھاپے میں آدمی کی عقل ایسی ہو جاتی، تو اس وقت اولاد کا دامن صبر ختم نہیں ہونا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے عوارض، طرح طرح کی کمزوریاں لائق ہو جاتی ہیں، تو اس وقت صبر و تحمل سے کام لینا اور ادب سے اور نرمی سے اور پیار سے محبت سے جواب دینا، اور ان کی کڑوی کڑوی باتیں اور دل شکنے کی باتیں بھی گوارا کرنا، اور ایک ہی بات کا بار بار پوچھنا، سب برداشت ہونا چاہیے۔ یہ ہے صبر کا مقام، اور یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ اس وقت جو صبر سے کام لے گا، انہیں خدمت کرے گا، تو پھر اس سے اجر صاحب کیا ٹھکانا۔ تو تیسرے بھائی رمضان شریف کے متعلق ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ گناہوں سے نہ بچایا، مغفرت نہ کروائی، دوزخ سے اپنے آپ کو بری نہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کی، تو ایسے شخص بھی برباد ہو جائے، محروم ہو جائے۔ تو حقیقی محروم تو وہ ہے جو رمضان شریف کا موسم بہار آ کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگیں۔ جیسے گناہ کرنا ہمارے اختیار میں، بالکل بچنے میں اسی طرح ہمارے اختیار۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی گناہ ہم سے غیر اختیاری طور پر ہوتے ہیں، اگر غیر اختیاری ہوتے تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتا۔ جیسے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے دیا ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے نماز پڑھنا، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، اور چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز۔ اس لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں پڑھنے والے پابندی سے پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے بہانے کرتے ہیں۔ بس یہ رمضان شریف میں سمجھ لیں۔ روزے رکھنے والے جون جولائی میں بھی روزے رکھتے ہیں، نہ رکھنے والے سردیوں میں بھی نہیں رکھتے۔ تراویح پڑھنے والے 20 رکعت ہیں، اب بھی پڑھیں گے، رمضان شریف میں بھی پڑھیں گے، رمضان کے بعد بھی باقی نمازیں پڑھیں گے۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے بہانے ہی بہانے۔ لہذا ایک تیاری یہ ہے کہ بھئی ابھی سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سے یہ گناہ بہت ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے اپنے گناہ معلوم ہیں۔ بس ان گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں آپ، فجر سے اپنے گناہ لکھنے شروع کریں۔ مثلا فجر کی نماز قضا پڑھتے ہیں، یا قضا نہیں پڑھتے مگر بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، لکھیں۔ اس طرح سے شام تک سونے تک آدمی کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی نوکری پہ ہوتا ہے، کبھی دکان پہ ہوتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کے ملنا جلنا، یہ شام تک کی زندگی روزانہ ہماری ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ اس میں دیکھیں کون کون سے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، بس ان کی ایک لسٹ بنا لیں بس۔ اور پھر سب سے پہلے ماضی کے سارے گناہوں کے لیے صلوات توبہ پڑھ لیں۔ ان گناہوں میں کچھ بندوں کا تعلق بندوں سے ہوگا، ان سے مل کر معافی تلافی کر لیں، اور پھر دو رکعت صلوات الحاجت کی پڑھیں۔ صرف یہ حاجت لے کے پڑھیں کہ یا اللہ ان گناہوں سے مجھے بچنا ہے، بہت دن ہو گئے مجھے اپنے نامہ اعمال سیاہ کرتے ہوئے، اب میں آئندہ ان سے بچنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے بچنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے جو گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یا اللہ میں ابھی سے ان سے بچنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیں۔ اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو یا اللہ میں گناہوں سے نہ بچ سکوں گا، نفس و شیطان جو ہے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ماحول میرا مخالف ہے، یہ ان سب نے مل کر مجھ کو تباہ کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے، گناہوں کے اندر مجھے غرق کر دیا ہے، یہ میرے گناہ ہیں جو مجھ سے تقریباً روزانہ ہوتے ہیں، کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اور آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے آپ بچنے کی توفیق دے۔ فما توفیق الا، آپ مدد فرمائیں گے تو یا اللہ میرے لیے بچنا آسان، اگر آپ نے مدد نہ فرمائیں تو یا اللہ میں تو کہیں کا نہ رہوں گا۔ مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر مشکل کا حل موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں اور گڑ گڑائیں اور دعا کریں کہ اللہ میرے اندر ہمت بھی موجود ہے، میرے اندر اختیار بھی موجود ہے، میں سب چیزوں کا اقرار کرتا ہوں، اس کے باوجود میں ایسا نکما نالائق ہوں، کہ اللہ یہ گناہ صبح شام تک مجھ سے روزہ نہ ہوتے، اب میں بچنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان شریف میں میں محروم نہ رہ جاؤں. اس کے بعد پھر خوب گڑ گڑا کے جب آپ دعا کریں گے تو بس پھر اس کے بعد اب ہمت سے کام لیں گے. اب جناب صبح سے جب کام شروع کریں تب دیکھو کہاں کہاں یہ گناہ کیسے کیسے ہوتے ہیں. سب آدمی ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ معلوم کہ میرے سے یہ گناہ اس طرح سے ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، یہ فلاں وقت ہوتا ہے، یہ فلاں کے ساتھ ہوتا ہے. بس وہیں پہلے یہ سوچ لیں جب ایسا موقع آئے گا تو میں اس طرح بچوں گا، یہ ایسا موقع آئے گا تو اس طرح بچوں گا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے سے ترکیب پوچھو. ایسے موقع پر اللہ والوں کا دامن بہت کام آتا ہے، ان سے پوچھ کر چلنے میں ظاہر کے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، باطن گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ظاہر و باطن کے اعمال صالحہ کا پابندی سے کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. وہ راہبر اور رہنما ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ان سے مشورہ کرو. پھر اپنی ہی ہمت پھر بھی لازمی ہوگی اور ضروری ہوگی، پھر آپ ہمت کرو اور اس بات سے ہرگز نہ ڈرو کہ دوبارہ نہ ہو جائے، اس سے بالکل نہیں گھبراؤ کہ کہیں دوبارہ نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ پاک نے توبہ کا صابن عطا فرما دیا ہے. جہاں غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین دفعہ کہا وہ گناہ معاف. تین دفعہ دل سے استغفر اللہ کہنے کے بعد کوئی تردد نہ کرے معلوم نہیں گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا، غلط، یقین رکھو بس وہ معاف ہو گیا. پھر آگے چلو، پھر آگے بچنے کی کوشش کرو، پھر ہو جائے پھر استغفر اللہ کہہ کے پھر آگے بچنا شروع کرو. بس بچنا ہمارا کام ہے، بچنے کی کوشش کرتے رہو، غلطی کا استغفر اللہ کہتے رہو، بس طاہر میں ذنبی کا ملا ذنب اللہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے گناہ کی کیا حیثیت ہے ان کے معاف کرنے کی. سارے دنیا کے سارے گناہ بھی اگر ہوں تو ان کا تو ایک ذرہ ان کے معافی کے لیے کافی، ان کے رحمت کا ایک ذرہ ایک قطرہ ساری مخلوق کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے کافی شافی ہے. اور انہوں نے وعدہ فرما دیا قرآن شریف میں، اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر آپ فرما دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، یعنی گناہ کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کو سارے گناہ معاف فرما دیں گے. انہو هو الغفور الرحیم، یقین جانو اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے بے حد رحم کرنے والے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا یقینی بات ہوگی بھائی، ہمارے گناہ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے. اس لیے اس سے مڈرو کے بھی دوبارہ نہ ہو جائے، اور یہاں پر ان لوگوں کا شبہ بھی دور ہو جانا چاہیے جو سمجھتا ہے سچے توبہ تو ہوئے اس کے بعد وہ گناہ نہ ہو. بھائی یہ کہیں بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو اپنی سوچے پر. سچی توبہ کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ سچی توبہ اس کا نام ہے کہ پھر دوبارہ گناہ ہی نہ ہو، یہ ہے ہی نہیں توبہ کی. سچی توبہ کی تعریف یہ نہیں ہے، سچی توبہ کی تعریف سے یہ کہ تین باتیں اکٹھی کر لوں، اپنی توبہ میں تین باتیں جمع کر لوں. ایک اس بات کو جمع کر لیں کہ جس وقت توبہ کر رہے ہوں اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہوں دل کے اندر. نمبر دو، فی الحال اس کو چھوڑ دیں، فی الحال چھوڑ دیں. تیسرے، اسی وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، انسان اپنا پکا ارادہ کر لیں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. بس ان تین باتوں کو جمع کرنے کا نام توبۃ النصوح ہے، سچی توبہ ہے. باقی اس کے لیے رونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، بہتر ہے. رونا بھی آ جائے تو اچھا ہے، اور حدیث میں ہے کہ چونکہ رونا بھی تو غیر اختیاری ہے، نرم دل کو تو رونے میں دیر نہیں لگتی اور کڑے دل کو رونا مشکل. بعضوں کا دل سخت ہوتا ہے، اس کو رونا آتا ہی نہیں بےچارے، وہ روئے کہاں سے. حدیث میں فرمایا کہ ویلا فتح باقو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ رونے کی شکل پر بھی وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو سچ مچ رونے والے کو عطا فرماتے ہیں. یہ اختیار میں رونے والی شکل بنا لو, رونے والی شکل پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ رحم آتا ہے, تو یہ بہتر ہے کہ رونے والی شکل بنا لو. اس پر ایک شعر یاد آ گیا, وہ سن لو. بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جو ہمارے عجیب و غریب بزرگ گزرے. فرماتے ہیں وہ شعر توبہ کے بارے میں, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. بھائی جب ہم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا آ گیا تو اب گناہ کیسے بچ سکتے, بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو بس ہائے کرو یا اللہ یہ ہو گیا معاف فرما دیجیے, آئندہ نہیں کرو, تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف. جب انہوں نے توبہ کی توفیق دے دی ہے اور توبہ کا صابن عطا فرما دیا ہے تو اب کیا کر ڈرنا گناہ, بس توبہ کی بنیاد پر گناہ کرے نہیں آدمی, ہو جائے تو بس پھر توبہ سے اپنا گناہ صاف کرتا رہے. لہذا ابھی سے اس گناہوں سے معافی بھی مانگ لیں, ابھی سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیں, یہ بھی رمضان شریف کی تیاری ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد دینی اعتبار سے دو عمل لے جاتے ہیں تیاری کے, ایک یہ کہ روزے کے اور تراویح کے ضروری مسائل ہم سیکھیں. روزے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے اور تراویح کے ضروری مسائل سیکھنا بھی چاہیے, تاکہ ہم جب روزہ رکھیں تو صحیح روزہ رکھیں, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوں, ان سے پرہیز کریں, اور اگر ان کا ارتکاب ہو جائے تو پھر ہم روزہ کی قضا یا کفارہ واجب ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کا اہتمام کر سکیں, پتہ ہی نہ ہو تو کیسے کیا کریں گے. اور وہ بات بھی معلوم ہو جو روزے کے اندر روزے کو نہ مکروہ کرتی ہیں نہ روزے کے اندر فساد آتا ہے, معلوم ہوگا تو پھر ان کو کر بھی سکیں گے اور ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے. اس کے لیے کتابچہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, رمضان شریف رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل, تو ضروری مسائل اس کے اندر ہیں انشاءاللہ. دوسری چیز ہے رمضان شریف کے فضائل, کہ رمضان شریف کی جو اتنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس کی تیاری کے لیے اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, تو آخر اس میں کیا ہوتا ہے, روزہ رکھنے میں کیا ثواب ملتا ہے, تراویح پڑھنے میں کیا ثواب ملتا ہے, سحری کھانے میں کیا ثواب ملتا ہے, افطاری میں کیا اجر ملتا ہے, تلاوت کا کیا ثواب ہے, اذکار کا کیا ثواب ہے, صلہ رحمیہ کیا ثواب ہے, پتہ تو چلے, تو فضائل کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو ایک تو پتہ چلے گا کہ یہ قیمتی مہینہ کیوں ہے, کس وجہ سے یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے, اس کے لیے حضور رجب کا چاند نظر آنے پر دعا مانگتے تھے اور رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے بھی آپ اس کے لیے بہت اہتمام سے دعا فرماتے تھے, تو فضائل پڑھنے سے پتہ چلے, لہذا اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور فضائل کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے, اور شوق و ذوق سے جس چیز کو کیا جاتا ہے سہولت اور آسانی سے کیا جاتا ہے اور اچھی طرح کیا جاتا ہے, اور بددلی کے ساتھ جس کام کو کیا جاتا ہے تو کر تو لیتا ہے مگر اس کے اندر وہ کمال نہیں ہوتا, وہ خوبی نہیں ہوتی جو شوق و ذوق کے ساتھ پائی جاتی ہے. فضائل کے پڑھنے سے شوق و ذوق پیدا ہوگا. ان دونوں کے لیے آپ کو کتاب سے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی, جس کا عنوان ہے رمضان شریف کے فضائل اور مسائل. ایک حدیث کا میں زیادہ خلاصہ سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ مہینہ کیسا برکتوں والا مہینہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا. یعنی جن رات بندوں کے اعمال قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہموت رحمتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. یہ فضیلت آج نہیں ہے، رمضان میں ہے. پھر اس حدیث میں کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ رنگ کے یاقوت سے آراستہ ہوگا. اور جب رمضان کوئی روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور رمضان شریف کی رات میں یا دن میں جب کوئی روزے دار کو جب کوئی مسلمان کوئی سجدہ کرے گا تو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ملے گا جس کے سایہ میں 500 سال تک آدمی چل سکتا ہے. اب ایک اور حدیث جس میں فضیلت بھی بہت ہے اور وعید بھی ہے، اسی یاد رکھنے کی ہے، یہ حدیث سننے کی، وہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت رمضان شریف کے لیے شروع سال سے آخری سال تک سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کر کے قیام کرنے کے لیے مقرر کر دیجیے، یعنی اپنے کچھ بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجیے تاکہ وہ میرے اندر آ کر کے مقیم ہوں اور عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے. اسی طرح جنت کی حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ خدا ذو الجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے خاوند بنا دیں. چنانچہ جوشت رمضان شریف کے مہینے میں، اب ہے سننے کی بات، جوشت رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور کوئی نشے والی چیز نہ پیئے، اور کسی مسلمان کو کوئی بہتان نہ لگائے، اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں اس کے 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے چاندی یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں. اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ حال ہے کہ اگر ساری دنیا اس میں اکٹھی کر کے رکھ دی جائے تو ایک نقطے کے برابر معلوم ہوگا. یہ میں نے اپنی طرف سے تعبیر بیان کی، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، تو ایسی معلوم ہوگی جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا، تو جیسے ساری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا بھی اس جنت کے محل میں جو سونے کا ہے، چاندی کا ہے، یاقوت کا ہے، زمرد کا ہے، وہ ایک نقطے کے برابر بکریوں کے ایک باڑے کے برابر معلوم ہوتا ہے. یہ تو فضیلت ہو گئی، یہ ہر رات کی فضیلت ہے. اس کے بعد جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی، یا کسی مومن پہ کوئی بہتان لگایا، یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے نیک اعمال ختم کر دیں. لہذا رمضان شریف کے مہینے بے احتیاطی سے بچو، اس مہینے میں حدود سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جس میں تم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، لذتیں حاصل کرتے ہو، لیکن رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے. لہذا رمضان شریف کے مہینے بے احتیاطی سے پرہیز کرو. یہ ہے لہذا ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. ایک اور حدیث سنا کے پھر میں ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، خود ہو نہیں استجب، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. خوب سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے مقرر کر دیے، لہذا اب وہ رمضان ختم ہونے تک چھٹنے والے نہیں ہیں، آزاد ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ رمضان شریف کی پہلی رات سے آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس مہینے میں دعا قبول ہو جائے گی۔ آسمان دعا کھلے ہوئے ہیں کہ جب بھی تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ مقبول ہوگا، اور دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی جب پہلی شب ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تہمت کر لیتے تھے، ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے۔ باقی حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور رمضان شریف کی ہر رات میں 8 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور آخری افطار میں اور آخری رات میں پورے مہینے کی مجموعی تعداد اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائیں گے۔ ایسی برکتوں کا مہینہ، ایسی رحمتوں کا مہینہ، ایسی عطاؤں کا مہینہ، ایسی دعائیں قبولیت کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے خوب دعائیں بھی کریں، اور جو باتیں میں نے تیاری کے لیے بیان کی ہیں ان کا بھائی ابھی سے اہتمام کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ جو تیاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مائیں گا بھائی معروم نہیں ہوگا ان شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، رمضان شریف کے فضائل و مسائل بھی آپ کو دیے جائیں گے، اور ایک وہی دعا جو کتاب جو پہلے دی گئی تھی دعائیں والے ہیں نا، جو رمضان شریف میں مانگنے کے لیے جس کو نہ ملی وہ بھی لے لیں، اور یہ تو ہوگی۔ اس کے بعد ایک رمضان مبارک کا آخری دن، پھر آپ وہ بھی آپ کو ملے گا، ایک کتاب ہے عید کے متعلق، اس کا نام ہے عید سعید اور ہمارے گناہ۔ تو وہ عید کا دن تو ہے تو خوشی کا دن، اور وہ تو اصل میں تو اس خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رمضان شریف بھی نصیب فرما دیا، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ہو گئی، اور کچھ تلاوت اور تسبیحات کی بھی توفیق ہوئی۔ اس کے شکرانے میں اللہ پاک نے عید عطا فرمائی ہے، اور اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ اس کے لیے اصل میں کتاب چاہ، اور اسی مقصد کے لیے دیا بھی جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ہر جگہ شیطان اپنا اڑنگا لگا دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنا بھی ٹانکا لگا دیتا ہے۔ وہ عید تو تھی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اس نے عبادت کے رنگ میں بہت ساری رسومات اور بدعات جو ہیں وہ جاری اور ساری کر دی، اور لوگ اس کو فرض و واجب کی طرح ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ بھئی یہ کام اس طرح سے جائز ہے، اس طرح سے ناجائز ہے، جائز ہو تو کر لو، ناجائز ہو تو اپنے آپ کو پرہیز کرو، بلا سے کوئی ناراض ہو تو ہو۔ تو اس میں عید سعید کے متعلق جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ اس کے یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ، یہ رمضان اس سال کا اختتام بھی ہے، اور یا اللہ اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگ دنیا میں جہاں جہاں اس بیان کو سنتے ہیں، یا اللہ ان کی بھی اور ہماری بھی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما، اور ہم سب کے لیے اس جمع ہونے کو اور اس سننے سنانے کو محض اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور اس کو بہت ہی زیادہ امت مسلمہ کے لیے نافع اور مفید فرما، اور ان کے طفیل ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرما۔ یا اللہ توفیق عمل عطا فرما، یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کی توفیق کے ساتھ ہم سب کو ضرور بھی ضرور نصیب فرما، یا اللہ ضرور بھی ضرور نصیب فرما، یا اللہ ضرور بھی ضرور نصیب فرما، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے دور احباب کی مغفرت فرما، اور جملہ سامعین اور حاضرین اور حاضرات کی یا اللہ مغفرت فرما، چاہے یہاں ہوں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی اس کو بیان کو سن رہے ہیں سبھی کی مغفرت فرما، سبھی کی بخشش فرما، ہم سب کو یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ عافیتوں کے ساتھ نصیب فرما، سہولتوں کے ساتھ نصیب فرما، راحتوں کے ساتھ نصیب فرما، رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق ہو، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو، توبہ کی توفیق ہو، تلاوت کی توفیق ہو، یا اللہ ذکر و اذکار کی توفیق ہو، اپنی بارگاہ میں عرض و مناجات کی اور خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ اپنے ان مقبول بندوں میں شامل فرما جو رمضان شریف کا حق ادا کرنے والوں میں داخل ہیں، یا اللہ اس رمضان شریف کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے والے ہیں ان میں ہم کو بھی شامل فرما، یا اللہ ان کے قدموں میں ہم کو بھی جگہ نصیب فرما، ان کے طفیل ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کتاب سے پیش کیے گئے ہیں یا اللہ ان کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن حضرات نے یہ تقسیم کی ہیں یا اللہ ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کی طرح اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور ان کی آہوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور ان کے آہوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے ماں باپ کے قدر کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ ان کا حق ادا کرنے والا بنائیے، دل و جان سے ان کو خدمت کرنے والا بنائیے، یا اللہ ان کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ بنانے کی توفیق بنا دیجیے، جنت کا ذریعہ بنانے کی توفیق دے دیجیے، جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنائیے، یا اللہ ہمیں ان کی نافرمانی کر کے، ان کو ستا کر اور پریشان کر کے اپنی عاقبت خراب کرنے سے بچائیے، یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی ذات، اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی آپ کے نافرمانیاں ہیں ان سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں حضور کے صدقے ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، جملہ مقاصد حسنہ کو مکمل فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين.